انور سادات نے ایسے حالات میں حکومت حاصل کی تھی جب صحرائے سینا پر اسرائیلی فوج کے قبضے کو 4 سال ہو رہے تھے. اس عرصے میں اسرائیلی فوج نے صحرائے سینا میں تنصیبات بھی تعمیر کر لی تھیں اور سلامتی کو خطرات کے پیش نظر طرفین نہر سوئز میں کشتی رانی کی بھی اجازت نہیں دیتے تھے. سادات کا یہ خیال تھا کہ صحرائے سینا کو وہ مذاکرات کے ذریعے حاصل کر سکتا ہے. اس نے غیر رسمی طور پر امریکہ سے کہا کہ اگر اسرائیل صحرائے سینا سے نکل جائے تو اس ملک یعنی اسرائیل کے ساتھ مصالحت کا جائزہ لے سکتا ہے. صدر نکسن نے اپنے وزیر خارجہ کو اس تجویز کا جائزہ لینے کے لیے طلبیب بھیجا. سیسکو نے اسرائیلی کابینہ کے ساتھ ایک میٹنگ کی. اسرائیلی وزیر اعظم کا خیال تھا کہ سادات فی الحال اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ مذاکرات کے لیے پیشگی شرائط کا تعین کر سکے, اور اس نے صحرائے سینا سے پسپائی مصر کے ساتھ صلح ہو جانے کے بعد کے لیے موقوف کر دی.
I'm prepared to go to Cairo, I'm prepared to go to Damascus, I'm prepared to go to Amman, I'm prepared to go to Beirut, anywhere.
You would go to these places?
Yes, happily. To negotiate peace, of course.
قاہرہ میں سادات نے اس لیے کہ صلح کے مذاکرات کی میز پر خالی ہاتھ نہ جائے جنگ کا فیصلہ کیا. مصری فوج اسرائیل کے ساتھ جنگ کے لیے کسی حد تک تیار تھی. جمال عبد الناصر نے 1967 کی شکست کے بعد مصری فوج کی کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے بھاری سرمایہ کاری کی تھی. اب یہ طاقتور فوج سادات کے اختیار میں تھی. سادات نے جنگ کے لیے اسٹریٹجک اتحادی شام سے مدد لی. حافظ اسد اور سادات نے مقبوضہ فلسطین پر حملے کا ایک خفیہ معاہدہ کیا. ان دونوں کو معلوم تھا کہ اردن جنگ میں شریک نہیں ہوگا, لیکن انہوں نے اپنی مشرقی سرحد سے اطمینان کی خاطر ملک حسین شاہ اردن کے ساتھ میٹنگ کی. اس میٹنگ میں مقبوضہ فلسطین پر حملے کی کوئی بات نہیں ہوئی, لیکن ملک حسین نے یہ اندازہ لگایا کہ جنگ کا امکان ہے. اس موقع پر وہ اپنے ملک کا سیاسی موقف تبدیل کرنا چاہتا تھا, اس لیے وہ اپنا ہیلی کاپٹر خود اڑا کر تل ابیب گیا اور اس نے اسرائیلی وزیر اعظم گلدا مائر سے ملاقات کر کے جنگ کے امکان کی طرف متوجہ کیا. گلدا مائر نے ملک حسین کے دعوے کی تحقیق کرنے کا حکم دیا. اسرائیل کے فوجی ماہرین نے مصر اور شام کے بارڈروں کا جائزہ لیا, لیکن انہیں کسی ایسی فوجی نقل و حرکت کا کوئی نشان نہ ملا جو جنگ کی علامت ہو. دوسری طرف سادات نے اسرائیل پر حملہ کرنے کے پروگرام سے عرفات کو بھی آگاہ کر دیا, اور عرفات نے وعدہ کیا کہ جنگ شروع ہوتے ہی فلسطینی چھاپہ مار اسرائیل کے اندر اپنے حملوں میں تیزی پیدا کر کے ایک نیا محاذ کھول دیں گے. 6 اکتوبر 1973 دوپہر 2 بجے حملہ شروع کیا گیا. اسرائیلی عوام عید کیلپور منانے میں مصروف تھی اور مصر کے حملے کی اسے کوئی توقع نہیں تھی. مصری افواج نے جنگ کے ابتدائی گھنٹوں میں ہی نہر سوئز کو عبور کر کے شہر بارلو کی دفاعی لائن جو اسرائیل نے نہر سوئز کے دوسرے کنارے پر تیار کر رکھی تھی توڑ ڈالی. اسرائیلی بمبار طیاروں نے مصری افواج پر حملہ کیا, لیکن اینٹی ایئر کرافٹ میزائلوں سے اسرائیلی فضائیہ شکست سے دوچار ہوئی.
About 6 o'clock, I told my people, my forces, felicitations. The Israelis has lost their balance.
شامی افواج نے بھی 600 ٹینکوں سے حملہ کیا اور گولان کی کچھ چوٹیوں کو آزاد کرانے میں کامیاب ہو گئیں. دوسری طرف تحریک مقاومت فلسطین نے بھی جنوبی لبنان سے مقبوضہ فلسطین کے اندر اسرائیل پر حملے کیے. اسرائیل بہت برے حالات میں پھنس چکا تھا. گلدا مائر نے امریکہ سے مدد کی درخواست کی.
گلدا مائر ارسلت برقیہ لواشنگٹن من کلمات معدودہ او من کلمتین اسرائیل تحترق.
نیٹو کی مدد ملتے ہی اسرائیل نے اپنی فوج کی تنظیمیں نو شروع کر دی. جنگ کے ابتدائی دنوں کی کامیابیوں سے رائے عامہ میں سادات کی مقبولیت میں اضافہ ہوا تھا. مصری عوام اب سادات کو دنیائے عرب کا نیا نجات دہندہ سمجھنے لگے تھے. لیکن جنگ کے دوران ہی سادات نے تمام معیارات کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ شام کے ساتھ معاہدے کے برخلاف اس نے یک طرفہ طور پر مصری افواج کو صحرائے سینا میں روکنے کا بیان جاری کر دیا، اور اس نے افواج کو اجازت نہ دی کہ اس سے زیادہ پیش قدمی کریں۔
وارسل یوم 17 بعد بیوم رسالہ لکسنگر اننا لن نتقدم اکثر من ذلك۔ هذا شو يعني باللغه العسكريه؟ هذا باللغه العسكريه متبلغ انا كيسنجر امريكا، يعني يا امريكا بلغي اسرائيل اهجمي خلص، هذول اهل حديت انا واقفين۔
مصری محاذ پر جنگ بند ہونے سے اسرائیلی فوج اب تمام تر قوت شام کے محاذ پر مرکوز کر کے شامی فوج کے ساتھ جنگ کر سکتی تھی۔
سوریا دخلت الحرب على اساس انها حرب تحرير، وسادات دخلها على اساس انها حرب تحريك ليطرح بعد ذلك القضيه على المفاوضات، وكان ربما كان هناك اتفاق بينه وبين هنري كيسنجر على موضوع هذه العمليه التحريك، فتح قناه السويس، ومن ثم اثبات ان مصر لديها قوه وتفاوض من موقع القوه لتصل الى سلام۔
مصری فوج کی پیش قدمی رک جانے سے حافظ اسد پریشان ہو گیا۔ اس نے سادات سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس میں کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ اس نے روس سے مدد طلب کی۔ روسی وزیر اعظم کوزی اس مشکل کو حل کرنے کے لیے قاہرہ گیا اور سادات کے ساتھ ملاقات کی۔ سادات جنگ بند کرنے کی کوئی قابل ذکر وجہ بیان نہ کر سکا، اور آخر کار روسی وزیر اعظم کے دباؤ میں آ کر اس نے دوبارہ حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ البتہ جنگ بندی کے دنوں میں اسرائیلی فوج نے خود کو تیار کر لیا تھا، اس لیے مصر پیش قدمی نہ کر سکا۔ حتیٰ کہ ایرل شیرون کی کمان میں کچھ اسرائیلی فوجیوں نے نہر سوئز عبور کر کے مصر کی دفاعی لائن کاٹ دی۔ شامی فوج بھی 70 دن کی جنگ کے بعد آخر کار 1967 کی جنگ بندی کے مقام تک پسپائی اختیار کرنے پر مجبور ہو گئی۔ اس کے بعد امریکی وزیر خارجہ کسنجر روس گیا، اور اس طرح دو سپر طاقتوں میں جنگ ختم کرنے پر اتفاق ہو گیا۔
اللہ اکبر! اللہ اکبر! اللہ اکبر! اللہ اکبر!
جنگ کے خاتمے پر مصر امریکہ کا ایک طرفدار ملک شمار ہونے لگا، اور سادات اس انتظار میں تھا کہ کسنجر مقبوضہ سرزمین مذاکرات کے ذریعے واپس دلوا دے گا۔ اس جنگ کے دوران مشرق وسطی کے سیاسی معیارات میں کچھ اور تبدیلیاں بھی واقع ہوئیں۔ سعودی حکومت نے مشرق وسطی میں مؤثر سیاسی مقام حاصل کرنے کی کوشش کی۔ سعودی عرب نے خلیج فارس کے دیگر عرب ملکوں کی ہم آہنگی کے ساتھ جنگ کے ہلہلے میں امریکہ اور مغرب کو تیل کی سپلائی بند کر دی۔ اس فیصلے کی وجہ سے مغربی ممالک ایک بحران کا شکار ہو گئے، اور عرب دنیا میں سعودی عرب کے سیاسی قد کاٹ میں بھی اضافہ ہوا۔ مشرق وسطی میں جس ملک نے مغرب اور امریکہ کو تیل کی سپلائی جاری رکھی وہ ایران تھا۔ اسلامی ممالک کے برخلاف شاہ ایران نے مدتوں پہلے اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیٹک تعلقات قائم کر لیے تھے، اور اسرائیلی حکومت کے ساتھ وابستہ بہائی سیاسی شخصیات نے بہت زیادہ اثر و رسوخ حاصل کر لیا تھا۔ عرب ممالک کی طرف سے تیل کی سپلائی منقطع کرنے کی وجہ سے اور تیل کی قیمتیں اچانک 4 گنا بڑھ جانے کی وجہ سے ڈالروں کے سیلاب کا رخ ایران کی طرف تھا۔ شاہ ایران نے تیل کے ڈالروں کی مدد سے اور نکسن اور کسنجر کے اکسانے پر اپنی فوج کو طاقتور بنانا شروع کر دیا۔ اس نے ایران کو پہلے نمبر کی فوجی طاقت بنانا چاہا، اسی وجہ سے اس نے اپنے ملک کو اسلحے کے دلالوں کی جنت بنا دیا۔ 1974 میں پہلوی حکومت نے $4 ارب سے زیادہ مالیت کا اسلحہ خریدا، جو کہ سابقہ سالوں میں خریدے گئے اسلحے سے 8 گنا زیادہ تھا۔ اسلحے کی خریداری کے ساتھ محمد رضا پہلوی نے یہ خیال کیا کہ اس نے ہر طرح کے خطرات سے اپنی حکومت کو محفوظ کر لیا ہے۔ اسی وجہ سے اس نے ملک کے اندر سیاسی آزادیوں کو محدود کرتے ہوئے اور ملک میں ون پارٹی سسٹم نافذ کرنے سے بعض مذہبی علائم کو ایرانی ثقافت سے ختم کرنے کی کوشش کی۔ من جملہ ان میں سے ایک یہ تھا کہ اس نے ایران کے کیلنڈر کو ہجری شمسی سال سے ختم کر کے شہنشاہی کیلنڈر میں تبدیل کروا دیا، جو اخامنشی بادشاہ کورش کے اقتدار حاصل کرنے کے وقت سے شروع ہوا تھا۔ کورش سے پہلوی تک 2500 سال، جبکہ انسانی تہذیب و تمدن کی کل عمر 7000 سال ہے، اور اس میں سے 2500 سال ملت ایران کی شہنشاہیت کی تاریخ ہے۔ شاہ کا یہ عمل وسیع سطح پر عوامی احتجاجات کا باعث بنا، اور پہلوی حکومت کی داخلی مشکلات کا آغاز بھی یہیں سے ہوا۔ ۱۹۷۴ میں جب مشرق وسطی میں وسیع پیمانے پر تبدیلیاں ہو رہی تھیں، اسی وقت تحریک مقاومت فلسطین کو بھی ایک کامیابی حاصل ہوئی کہ اقوام متحدہ نے تحریک مقاومت فلسطین کو رسمی طور پر تسلیم کر لیا، اور عرفات کو ملک فلسطین کا رسمی نمائندہ قبول کیا۔ اقوام متحدہ میں اس کو خاص دعوت دی گئی۔
لا 2282ème séance plénière de l'Assemblée générale
تحریک مقاومت فلسطین کو بین الاقوامی سطح پر قانونی حیثیت حاصل ہونے، اور جنوبی لبنان سے مقبوضہ فلسطین کے اندر مسلح حملوں میں اضافہ اسرائیل کے لیے قابل برداشت نہیں تھا، اس لیے اسے تحریک مقاومت فلسطین کو کمزور کرنے کے لیے کوئی راستہ درکار تھا۔ اس عالم میں لبنانی عیسائی اسرائیل کی مشکل کے لیے حل کی کلید قرار پائے۔ اسرائیل لبنانی عیسائیوں کو طاقتور بنا کر تحریک مقاومت فلسطین کے خلاف اقدام کرنے کے لیے استعمال کر سکتا تھا، تاکہ تحریک مقاومت فلسطین کو کمزور کیا جا سکے۔ 70 کی دہائی کے وسط میں عیسائی گروہوں نے امریکہ اور اسرائیل کی مدد سے اسلحہ خریدنا شروع کیا، اور اپنی ملیشیا کو فوجی تربیت شروع کر دی۔
We are asking the Palestinians to stay quiet if they want to remain in Lebanon, to stay quiet in Lebanon. Because this and the past experience has proved it, this will prove disastrous for Lebanon.
1974 میں فلسطینیوں اور کتائب کے گروہ سے وابستہ عیسائیوں کے درمیان متفرقہ جھڑپیں شروع ہوئیں، جن کا تحریک مقاومت فلسطین کی لیڈرشپ نے فیصلہ کیا۔ اسی اثنا میں امام موسیٰ صدر جیسی میانہ رو شخصیت، جو لبنان کے شیعوں کے رہنما تھے، کوشش کی کہ تحریک مقاومت فلسطین کو اس سازش کا شکار ہونے سے روکا جائے، جو اسرائیل نے تحریک مقاومت کے لیے ہی تیار کی ہے، لیکن بعض فلسطینیوں کے کچھ اعمال نے حالات کو بحرانی بنا دیا۔ 13 اپریل 1975 کو فلسطینیوں کی ایک بس جب مشرقی بیروت کی ایک عیسائی آبادی عین الرومانہ سے گزر رہی تھی، تو عیسائی گروہ کتائب سے وابستہ عیسائی افراد نے اس بس پر حملہ کر دیا، اور بس کے کچھ مسافروں کو قتل کر دیا گیا۔ اس حادثے کی وجہ سے لبنان کے اندر خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ محاذ کی ایک طرف بائیں بازو کے لبنانی اور تحریک مقاومت فلسطین تھی، اور دوسری طرف عیسائی پارٹیوں کی ملیشیا تھی۔ بیروت کے جغرافیائی محل وقوع کی وجہ سے یہ جنگ مسلمانوں اور عیسائیوں کی جنگ میں تبدیل ہو گئی، اور آہستہ آہستہ لبنان کے دیگر مقامات تک پھیل گئی۔ خانہ جنگی شروع ہونے کے ساتھ اور تحریک مقاومت فلسطین کے اس جنگ میں شامل ہونے کے ساتھ ہی اسرائیل نے جنوبی لبنان پر اپنے حملوں میں اضافہ کر دیا۔ ایسے حالات میں امام موسیٰ صدر نے جنوبی لبنان کے شیعہ آبادی کے دیہاتوں کے دفاع کے لیے مسلح گروہ کی تشکیل کا فیصلہ کیا۔ ڈاکٹر مصطفیٰ چمران نے شیعہ جوانوں کو بالبک کے نزدیکی ایک گاؤں میں فوجی تربیت دینا شروع کی۔ امام موسیٰ صدر اس بات کو ترجیح دے رہے تھے کہ اس مسلح گروپ کی تشکیل کی کسی کو خبر نہ ہو، لیکن تھوڑی مدت کے بعد تربیت کے دوران ایک اینٹی ٹینک مائن پھٹنے کی وجہ سے وہ مجبور ہو گئے کہ رسمی طور پر مسلح تنظیم عمل کی تشکیل کا اعلان کر دیں۔ باوجود یہ کہ عمل کی فوجی قوت زیادہ نہ تھی، لیکن چونکہ ایک دینی شخصیت کی زیر نظر تھی اس لیے اس کی اہمیت تھی۔ دوسری طرف امام موسیٰ صدر خانہ جنگی کو روکنے کی کوشش میں تھے، حتیٰ کہ اس مقصد کے لیے انہوں نے بیروت کی مسجد صفحہ میں بھوک ہڑتال بھی کی۔ بھوک ہڑتال کا عوام نے اور سیاسی و مذہبی شخصیات نے وسیع پیمانے پر استقبال کیا، اور خانہ جنگی میں شریک گروپوں نے مجبوراً خانہ جنگی روک دی اور حالات پرامن ہو گئے۔ لیکن یہ امن تھوڑی ہی مدت رہا اور جنگ دوبارہ شروع ہو گئی۔
سنتین من التجربہ و 60 مرہ وقف اطلاق النار فی بیروت اکدت أن الصراع العسكري في لبنان بكل أسف يفقده الوعي السياسي، يعني الأطراف لا ينظرون إلى أهداف الحرب وإلى المصالح العليا، صراعهم أشبه بصراع القبائل أو بحرد الأطفال ونساء الأطفال، بينما الإنسان الكبير الذي يحارب لهدف معين عندما يجد أن هذه الحرب تهدد الهدف الأصلي من الحرب يقف، بينما ببيروت والشمال والبقاء ما وقف۔
مسلح گروپ کسی بھی صورت میں جنگ روکنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور بیروت کے بے گناہ عوام اس شہر کے کسی بھی حصے میں محفوظ نہیں تھے۔1976 میں عیسائی مسلح ملیشیا نے بہت سی فوجی کامیابیاں حاصل کی، مسلمانوں کے محاذ پر پیش قدمی کرتے ہوئے مغربی بیروت کا محاصرہ کر لیا۔ کھانے کی اشیاء اور دوائیں بھی شہر میں نہیں لانے دیتے تھے، لوگوں کے حالات بہت خراب ہو گئے۔ ان حالات نے بیروت کو سکوت کے دہانے پر پہنچا دیا۔ مسلمان گروپوں کے لیڈروں نے ان مسائل کا کوئی حل تلاش کرنے کے لیے لبنان کے اہل سنت مفتی شیخ حسن خالد کے مکان پر ایک جلسہ منعقد کیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ شام سے مدد کی درخواست کی جائے۔ حافظ اسد نے اس درخواست کو بڑی مشکل سے قبول کیا، اور 1 جولائی 1976 کو 12,000 افراد پر مشتمل شامی فوج لبنان میں داخل ہو گئی اور عیسائیوں کو بیروت کے نواح سے پیچھے دھکیل دیا۔ شامی فوج کے لبنان میں داخل ہونے کے ساتھ ہی پہلے مرحلے میں خانہ جنگی 2 سال کے بعد ختم ہو گئی۔
مرحله اول جنگ داخلی لبنان بعد از 2 سال به پایان رسید.
لیکن یہ امن بھی زیادہ عرصہ نہ چلا۔ البتہ اس دفعہ مصر نے لبنان میں اپنے ساتھ وابستہ قوتوں کو تحریک کیا کہ وہ شامی فوج کے ساتھ جنگ کریں۔ 1973 کی جنگ کے بعد سادات کے حافظ اسد کے ساتھ اختلافات ہو گئے تھے، اور سادات چاہتا تھا کہ لبنان میں شام کی پوزیشن کمزور کرے۔ اس مرحلے میں سادات کے بھڑکانے پر کچھ فلسطینی گروپوں نے شامی فوج پر حملہ کر دیا۔ عیسائیوں نے بھی اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور جنگ دوبارہ شروع ہو گئی۔
۔
اسی دوران میں عرب ممالک نے چند عرب ممالک کی افواج پر مشتمل محافظ فوج تشکیل دی. اس فوج کو عرب ممالک نے بیروت بھیجا، لیکن محافظ افواج بھی امن و امان بحال نہ کر سکیں. 14 مارچ 1978 میں جب خانہ جنگی نے لبنان کے بہت سے علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، اسی وقت اسرائیلی فوج جنوبی لبنان میں داخل ہو گئی اور جنوبی لبنان کے کچھ علاقوں پر قبضہ کر لیا. اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل نے اسرائیل کے اس اقدام کے خلاف قرارداد منظور کی، اور اسرائیلی فوج اور تحریک مقاومت فلسطین کے درمیان جنگ روکنے کے لیے اقوام متحدہ نے اپنی امن فوج جنوبی لبنان میں بھیج دی. امام موسیٰ صدر نے عربوں کی محافظ افواج سے جنوبی لبنان میں اسرائیل کے حملوں سے عوام کی دفاع کی درخواست کی، لیکن ان افواج نے اسرائیلی فوج کے ساتھ جنگ نہ کرنے کو ترجیح دی.
وأيضا كلنا يعلم أن إسرائيل امتنعت وهددت بالحرب إذا دخلت قوات الرد العربية في الجنوب. من هناك بدأ التحرك على خطين، خط باتجاه تذليل العقبات التي تقف في وجه دخول قوة الرد العربية إلى الجنوب، وخط ثاني باتجاه تشكيل قوة لبنانية لانتقال إلى الجنوب حتى يكون الأمن في الجنوب لبنان.
دوسری طرف اسرائیل نے جنوبی لبنان میں ایسے لبنانیوں پر مشتمل ایک فوج تشکیل دی جو اسرائیل کے لیے اپنی خدمات فراہم کرنے کے لیے تیار تھے. اس فوج کو اخراجات اور اسلحہ وغیرہ اسرائیل نے فراہم کرنا تھا، اور مقبوضہ فلسطین کے شمال میں کالونیوں کی حفاظت اس فوج کے ذمے تھی. اسرائیلی حکومت اس اقدام کے ذریعے تحریک مقاومت فلسطین کے ساتھ جنگ میں اپنے نقصانات کو کم سے کم حد تک رکھنے میں کامیاب ہو گئی، اور اسرائیلی حکومت جن علاقوں کو خالی کرنے پر مجبور ہو جاتی تھی، ان علاقوں میں بھی اس مزدور فوج کو تعینات کر دیتی تھی. اس فوج کا کمانڈر لبنانی فوج کا سابق افسر سعد حداد تھا.
إن علاقاتي مع إسرائيل علاقات حلفاء يتبادلون المساعدة لإبعاد الخطر عن منطقتنا. ومن حسن الحظ أننا وجدنا البلد الذي وافق على مساعدتنا.
ان حالات میں امام موسیٰ صدر نے خانہ جنگی کو بند کرنے اور جنوبی لبنان کے دفاع کے لیے علاقے کے ممالک کی حمایت حاصل کرنے کے لیے بعض عرب ممالک کے سفر کیے. اسی مقصد کے لیے الجزائر کے صدر سے ملاقات، لیبیا کے رہنما معمر قذافی سے ملاقات، اور اس سفر میں امام موسیٰ صدر کو لیبیا کی سیکیورٹی فورسز نے گرفتار کر لیا اور نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا.
اولا انا اتصور ان القذافي له حساسيه مع اي شخص قد يتحول الى رمز او عنوان على مستوى العالم العربي، له حساسيه شخصيه. وثانيا ان اصدقاء القذافي على ما اعتقد وبعض حلفائه الذين كانوا في لبنان قد صوروا له ان الامام موسى الصدر هو عقبه امام سيطرتهم على لبنان.